أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر ایام شہادت مظلومان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں برپا کی گئی ان پانچ روزہ مجالس میں ہم نے القابات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی. بندے کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہے کہ میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کوئی ایسی بات کوئی ایسا مقام پیش کر سکوں. جو کچھ بھی بندے نے آپ کی خدمت میں پیش کیا خود حضرت کے در سے ملنے والی خیرات علمی کا نتیجہ ہے. اس سے زیادہ نہ بندے کی کوئی حیثیت ہے اور نہ کوئی اوقات. کوشش کی ہے کہ کچھ مطالب پر سے جتنی ہماری وسعت ہے اس وسعت کے مطابق کچھ نہ کچھ معارف کو کچھ نہ کچھ سلسلے کو اہل بیت علیہم السلام کی شان میں بیان کیا جائے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے. میں تمام جتنے بھی آپ حضرات ہیں سب کا نہایت مشکور ہوں. اس بارگاہ کے جتنی انتظامیہ ہیں اور وہ تمام دوستان جنہوں نے اس سلسلے کو برپا کرنے میں بھی کسی بھی عنوان سے مدد کی اور سلسلے کو جاری کیا. ہمارے ایم ڈبلیو ایم کے جتنے برادران ہیں جنہوں نے یہ زحمتیں اس سلسلے میں اٹھائیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی زحمات کو قبول کرے, خصوصاً جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان تمام زحمات کو قبول فرمائیں اور قیامت کے دن ہم سب سے راضی اور خوشنود ہوں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شخصیت کو پہچاننے کا ایک راستہ اس کے القاب ہیں، خصوصاً اگر لقب ذات حقیقت ذات کو بیان کر رہا ہو، اس وقت اس کے اندر دقت، اس کے اندر ذرا سی تدبر اور تفکر کی کیفیت اس ذات کے اسرار پر سے پردہ ہٹا سکتے ہیں۔ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مختلف القابات انہوں نے ایک دوسرے کے لیے استعمال کیے، اور انہی القاب کے ضمن میں انہوں نے ان اسرار الہیہ پر سے پردے ہٹائے ہیں، وہ کشف حجاب کیا ہے کہ جو شاید ہم اپنی ذات میں ان تک کبھی بھی پہنچ نہیں سکتے تھے۔ اسی سلسلے میں تقریباً تمام معصومین کے لیے لقب استعمال ہوا ہے، شاہد بھی استعمال ہوا ہے اور شہید بھی استعمال ہوا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بھی القاب میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شاہدہ بھی آپ کا لقب ملتا ہے اور الشہیدہ بھی آپ کا لقب ملتا ہے۔ اس مرحلے کو سمجھنے کے لیے کہ شہادت کا مرحلہ ہے کیا، کسے کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی لفظوں کی بحث ہے، شاید میں کسی مقام پر کسی اور بحث کے ضمن میں یہ پیش کر چکا ہوں، لیکن اکثریت کو چونکہ بظاہر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے یہ بحث آپ کی خدمت میں پیش نہیں کی ہے، تو وہ دوستان جن کے لیے میں یہ بحث پیش کر چکا ہوں ان سے نسبتاً معذرت کے ساتھ، کیونکہ بالآخر ریپیٹیشن ہے۔ ہمیں لفظ کو پہلے درک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اصل مادہ ہے کیا، اور اس مادے کے اندر کس چیز کو ملاحظہ رکھا گیا ہے۔ شہدہ اصل مادہ ہے، شین ہے اور دال، اس میں جو اصل معنی ہے وہ کسی چیز کو دیکھنے کے معنی ہے۔ اردو میں جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس سے متعلق وہ ہے مشاہدہ۔ عام طور پر فرمایا جاتا ہے کہ جی آپ نے مشاہدہ فرمایا، مشاہدہ یعنی دیکھنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عربی میں دیکھنے کے لیے چار الفاظ استعمال، چار مادے استعمال ہوتے ہیں۔ نظرہ کا مطلب بھی دیکھنا ہوتا ہے، بصورہ کا مطلب بھی دیکھنا ہوتا ہے، رعا کا مطلب بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور شہدہ کا مطلب بھی دیکھنا ہے۔ اب اگر ان چاروں کا مطلب دیکھنا ہے تو شہدہ میں کون سا دیکھنا ہے، کیسا دیکھنا مراد ہے، ہم نے اس جگہ تک پہنچنا ہے پہلے مرحلے میں، یہ ہمارے لیے واضح ہو جائے گا کہ کس طریقے کا دیکھنا ہے، اس کے بعد کے مطالب خود بخود ہمارے لیے واضح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اجمالی طور پر عرض کروں گا۔ اور اتفاقاً یہ چاروں مادے کسی نہ کسی عنوان سے اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نظرہ سے جو لفظ اردو میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے نظر، ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بصارت، اسی لفظ بصارہ جو مادہ ہے اس سے مشہور و معروف بصارت اور بصیرت دونوں مادے اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ رعا سے جو لفظ اردو میں سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے رؤیت، اور یہ لفظ رؤیت آپ کبھی سنیں یا نہ سنیں سال میں دو مرتبہ حتماً آپ کو سننے کو ملتا ہے، ایک جب رمضان شروع ہو رہا ہوتا ہے اور ایک جب رمضان ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ رؤیت ہلال، ہلال چاند کو کہتے ہیں، باریک چاند کو، پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ ہلال کی رؤیت یعنی ہلال کو دیکھنے والی کمیٹی، رؤیت ہلال کمیٹی۔ رؤیت یعنی دیکھنا، شہدہ بھی دیکھنا۔ تو اب ان کے دیکھنے میں کیا فرق ہے، کیونکہ اگر چاروں ایک ہی معنی رکھتے ہیں تو پھر باقی الفاظ لغو ہو جاتے ہیں۔ بس عرب یہ کہتے ہیں کہ نظرہ آنکھ سے، اس مادی آنکھ سے دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس مادی آنکھ سے دیکھنے کا کون سا انداز؟ فرمایا نظرہ آنکھ کی قدرت کا نام ہے۔ اگر آنکھ آپ کی ٹھیک کام کر رہی ہے، روشنی بھی موجود ہے، تو آپ آنکھ کھلی بھی ہے، جو کچھ بھی آپ کی آنکھ کے پردے پر آ رہا ہے یہ سب نظرہ ہے، یہ سب نظرہ ہے، یہ سب کو نظر کہتے ہیں۔ ان میں سے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی نظر میں شامل ہے، جو نہیں دیکھنا چاہتے وہ بھی نظر ہے۔ لہذا انشاءاللہ کبھی بحث انتظار جب کروں گا، کبھی خدمت میں موقع ملا آپ کی خدمت میں، تو آپ کو بتاؤں گا کہ نظر اور انتظار میں آپس میں رابطہ کیا ہے، انشاءاللہ عرض کروں گا کبھی۔ اب نظر کیا ہے؟ جو آپ دیکھنا چاہیں، نہ دیکھنا چاہیں، نظر، آنکھ کھلی بھی ہے، نظر۔ بصر کیا ہوتا ہے؟ بصر ہوتا ہے کسی چیز کو ارادتاً دیکھنا، قصد کر کے دیکھنا. بس دونوں آنکھ سے ہی دیکھنا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ ایک غیر ارادی دیکھنا ہے، ایک ارادی دیکھنا ہے. جیسے ہی نظر میں ارادہ پیدا ہوتا ہے، قصد پیدا ہوتا ہے، بصر بن جاتی ہے. لہذا میں اس موقع پر معمولاً نوجوانوں کا ایک مسئلہ بھی حل کرتا چلا جاتا ہوں. فقہ میں سب سے آسان مسائل نگاہ کے، نظر کے مسائل ہیں، اور ان میں ایک مسئلہ ایک پیش آتا ہے کبھی کبھار، کہا جاتا ہے النظر علی الاجنبیہ یا اجنبی جائز. کہا جاتا ہے نظر، اب اس کا جو معنی کیا جاتا ہے ہمارے ہاں وہ ہے کہ پہلی نظر جو ہے نامحرم کے اوپر وہ جائز ہے. اب ہم پہلی نظر سے مراد کیا لیتے ہیں؟ ہم پہلی نظر سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ یہاں سے کوئی اجنبیہ جا رہی ہو اور میری اچانک سے نظر پڑ جائے اس کے اوپر، تو اب یہ جو میری ایک دفعہ نظر پڑ گئی، اگر میں ہٹا کر دوبارہ دیکھوں گا تو دوسری ہوگی. تو جو میں نے ایک دفعہ دیکھ لیا، اب اگر میں یہی دیکھ رہا ہوں تو یہ جائز ہے، ایسا کچھ نہیں. عربی فصاحت و بلاغت، اور پھر اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال اور کلام، دونوں اپنی جگہ پر. خود کلام کے اندر کمال ہے. لہذا ائمہ نے یہ نہیں کہا کہ البصر علی الاجنبی جائز، بصر نہیں کہا، نظر کہا ہے. نظر وہ ہوتی ہے جو بے اختیاری ہوتی ہے، بے اختیار. مثلاً اب نوجوانوں کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، ان کو ذرا مثال ایسی دوں کہ شاید ان کو سمجھ میں آ جائے، کہ خدا نہ خواستہ انٹرویو میں فیل ہو گئے. اب انٹرویو میں فیل ہو کر آپ جب اداسی سے کہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے خیالوں میں گم ہوتے ہیں، 1000 اجنبیاں بھی آپ کے سامنے سے گزر جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ انہیں دیکھ ہی نہیں رہے، غیر ارادی طور پر. لیکن جیسے ہی آپ نے ارادہ پیدا کیا، نظر ختم ہو جاتی ہے، بصر شروع ہو جاتی ہے. اب یہ جو اجنبیہ پہ پڑ گئی اچانک، اس کے اندر جیسے ہی آپ نے اپنے قلب کے خفی خانوں میں ارادے کی کیفیت کی، نظر ختم، بصر شروع. اور بصر کے لیے یاد رکھیے گا، چاہے پہلی ہی کیوں نہ ہو حرام ہوتی ہے. بصر چاہے پہلی ہی کیوں نہ ہو حرام ہوتی ہے. یعنی حتیٰ یہ ہے کہ اگر میں نے دیکھا دور سے، مجھے لگا کہ کوئی خاتون آ رہی ہے اور میں نے یہ گمان کیا کہ اجنبیہ ہوگی، اور میں نے پہلے ہی دیکھنے کی کوشش کی، تو یہ جو کوشش کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ بصر ہے، نظر نہیں ہے. نظر تو وہ ہے کہ جو بے اختیاری ہو، ارادہ نہ ہو. پس میں نے دور سے دیکھ کر جب ارادے کے ساتھ نگاہ کی ہے تو یہ نظر نہیں ہے، یہ از ابتدا ہی کیا کہلائے گی؟ بصر کہلائے گی. اور معاملے کو مزید آگے تک حل کر دوں کہ میں نے یہ سوچ کر کے اجنبیہ ہوگی دیکھنے کی جرأت پیدا کی خدا کی بارگاہ میں، لیکن جب نظر آئی تو پتہ لگا، نزدیک آئی تو پتہ لگا اپنی ہی محرم ہے. بہن نکل آئی، بیٹی نکل آئی، اپنی ہی محرم نکل آئی. اب میں نے دل میں سوچا، خدایا تیرا شکر، تو نے بچا لیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ جرأت جو میں نے کی ہے، اس جرأت کا بھی گناہ ہے، اس جرأت کا بھی گناہ ہے. بس یہ جو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ میں نے ٹرائی تو کی تھی حرام کرنے کی لیکن چلی نہیں تو میں بچ گیا، ایسا نہیں ہے. وہ جو ارادہ ہے، وہ جو جرأت ہے خدا کی بارگاہ میں، وہ جرأت بھی ویسے ہی حرام ہے جیسے گناہ حرام ہے. لہذا خدا کی بارگاہ میں جرأت کرنے کی بھی کوشش نہ کریں. یہ مرحلہ ہے بصر. بصر کا تعلق ارادے قصد سے ہے. اس سے آگے کا جو مرحلہ ہے وہ رؤیت ہے. رؤیت اس آنکھ سے بھی جو دیکھا جاتا ہے اس پر بھی صدق کرتی ہے، جو اس آنکھ کے بند ہو جانے کے بعد دیکھا جائے اس پر بھی صدق کرتی ہے. اب یقیناً آپ متوجہ ہو گئے ہوں گے، آنکھ بند کر کے کیا دیکھا جاتا ہے؟ خواب. خواب میں آپ کی آنکھ کام، یہ والی آنکھ، مادی آنکھ کام نہیں کر رہی ہوتی. لہذا اگر آپ نے کسی عرب کو یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا اور نظرہ یا بصرہ کا لفظ استعمال کیا تو وہ آپ پر ہنسے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نظرہ اور بصرہ کا تعلق اس آنکھ سے ہے. تو جب آپ سو رہے ہیں تو یہ دیکھ نہیں سکتے. لہذا عرب اس چیز میں متوجہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب کلام کر رہے ہو تو دیکھو کون سا لفظ کہاں استعمال ہونا ہے۔ لہذا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بابا کو جب بتا رہے ہیں یا اباتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، اے میرے بابا میں نے 11 ستارے دیکھے، چاند دیکھا، سورج دیکھا، تو آپ نے لفظ کا استعمال کیا رأیت، را کا مادہ، رؤیت کا مادہ۔ تو ایک چھوٹا سا انٹیلیجنس کا سوال یہاں پہ کر دوں کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج کو دیکھنا ضروری ہے کہ خواب میں ہی نظر آئیں؟ ظاہر بھی نظر آ سکتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں خواب ہے؟ آپ نے تو کہیں نہیں کہا کہ میں نے خواب، لفظ خواب استعمال نہیں کیا، لفظ منام استعمال نہیں کیا، آپ نے صرف اتنا کہا انی رأیتو، میں نے دیکھا 11 ستاروں کو دیکھا، سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا۔ تو کیسے پتہ لگے گا خواب ہے؟ ایسے پتہ لگے گا کہ خواب ہے کہ اگر خواب نہ ہو ان آنکھوں سے تینوں چیزوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا، کبھی ممکن نہیں ہے کہ چاند، سورج اور ستاروں کو ظاہری آنکھ سے دیکھا جائے، کبھی بھی تینوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا۔ بس آپ کا تینوں کو ایک ساتھ دیکھنا ہی بتا رہا ہے کہ یہ خواب ہے۔ پھر اگلا جو جملہ ہے اس نے اور ثابت کر دیا، رأیتہم لی ساجدین، میں نے انہیں اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ بس سجدہ کرنا خود بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، خواب ہے۔ بس خواب کے لیے لفظ جو استعمال کیا کیا ہے، رأیتو، رأى کا مادہ۔ اب ساری کی ساری نظر تو ہو گئی، ظاہری بھی ہو گئی، غیر ارادی، ارادی بھی ہو گئی، داخلی باطنی ساری ہو گئی، تو پھر شہدہ کا مادہ کیا کرتا ہے؟ شہدہ کے مادے میں یاد رکھیے گا، جو دیکھنے کا کانسیپٹ ہے اس کے لیے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، دو چیزیں ضروری ہیں، ایک حیات ضروری ہے اور ایک حضور ضروری ہے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں نہ ہوں شہدہ کا مادہ صدق کرتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے کیمرے کی آنکھ سے اگر دیکھا جائے تو شاید اس کے اوپر نظارہ کا لفظ استعمال ہو سکے، لیکن شہدہ کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ شہدہ کے لیے حیات ضروری ہے، شاہد کو زندہ ہونا چاہیے، مردہ سے کوئی شہادت نہیں لیتا۔ اسی طرح سے شاہد یعنی گواہ کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے، جو واقعہ آپ جس میں حضور نہیں رکھتے کبھی بھی آپ اس کی گواہی نہیں دے سکتے۔ پس شاہدہ کا جو مادہ ہے اس کے اندر ضروری کیا ہے، عام دیکھنا نہیں بلکہ حیات کے ساتھ حاضر ہو کر دیکھنا ہے، یعنی خود اس معاملے میں انوالو ہونا ضروری ہے۔ مثلاً آپ سے جج نے پوچھا، بھائی آپ نے فلاں شخص کو فلاں کو مارتے ہوئے دیکھا؟ آپ کے ہاں دیکھا۔ بھائی کیسے دیکھا؟ میری بس گزر رہی تھی، میں نے اس بس میں سے دیکھا کہ یہ شخص اس کو مار رہا تھا۔ گواہی آپ کی قبول نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس معاملے میں ملوث نہیں ہیں، اس سے تعلق نہیں رکھتے۔ پس شہدہ کی جو تیسری شرط ہے وہ کیا ہے، حاضر بھی ہو، حی بھی ہو یعنی زندہ بھی ہو، اور پھر اس میں ملوث بھی ہو۔ تب یہ تینوں شرطیں جب پوری ہو جاتی ہیں تب شہدہ کا مادہ صدق کرتا ہے۔ اب اگر کوئی ایک چیز اوپر نیچے ہو جائے تو شہدہ کا مادہ صدق نہیں کرے گا۔ لہذا اب قرآن نے ہم سے جو باتیں کی ہیں اس میں لفظ شاہد بھی قرآن نے استعمال کیا، قرآن نے لفظ مشہود بھی استعمال کیا، قرآن نے لفظ شہید بھی استعمال کیا، لیکن لفظ شہید وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا، اپنے رسول کے لیے بھی استعمال کیا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے میرے حبیب میں تمہیں ان سب کے اوپر شہید لے کر آؤں گا، تمہیں شہید بنا کر لاؤں گا۔ بس اللہ نے اپنے بعد جس ذات کے لیے لفظ شہید استعمال کیا وہ کون ہے؟ پیغمبر۔ اور وہاں لفظ شہادت کو اللہ نے جس معنی میں استعمال کیا وہ قرآن میں زیادہ تر کہاں استعمال ہوئی ہے؟ غیب کے موقع زیادہ تر، ورنہ شہادت کا لفظ اس شہادت کے معنی میں بھی استعمال ہوا جسے میں اور آپ واقف ہیں، گواہی دینا۔ لیکن اللہ نے کہیں پر بھی اپنے راہ میں قتل ہو جانے والوں کے لیے نہ لفظ شہید استعمال کیا نہ لفظ شہادت، نہ لفظ شہید استعمال کیا نہ لفظ شہادت۔ اب ہم اس عمل کو شہادت کہتے کیوں ہیں؟ پیغمبر نے اس عمل کو شہادت کیوں کہا؟ اللہ کے راستے میں جان دینے والوں کو شہید کیوں کہا؟ یہ ماننے سے پہلے، یہ اس کو سمجھنے سے پہلے ضروری کیا ہے کہ جب شہیدہ کا مادہ استعمال ہوا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر شہادت کا مرحلہ ہے تو جو لفظ کے اندر قیودات ہیں وہ موجود ہونی چاہیے۔ اب مرحلہ شہادت، منزل شہادت جو کچھ بھی ہے، اس کے لیے حضور ضروری ہے، اس کے لیے حیات ضروری ہے، اس کے لیے اس واقعے کے اندر ملوث ہونا ضروری۔ یہ تینوں چیزیں جب تک نہیں آئیں گی منزل شہادت اپنے معنی پیدا نہیں کرے گی۔ بس ایک تو شہادت وہ ہے جو عام معاملات میں گواہی دینا، یہ شہادت شہادت لفظی ہے، معنوی جو لفظ کا معنی ہے یہ وہ شہادت ہے۔ اب جب دین نے اس کو اصطلاح میں لیا، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جب اصطلاح بنتی ہے تو معنی خاص ہو جاتا ہے، یعنی خدا کو ہر معاملے کی شہادت نہیں چاہیے، کس نے چوری کی، کس نے چوری نہیں کی، کس نے سچ بولا، کس نے سچ نہیں بولا، کس نے مارا، کس نے نہیں مارا، کہ یہ جتنی بھی اس طرح کی شہادتیں ہیں یہ تم اپنے قضا اور قضاوت کے معاملات میں رکھو، وہاں انجام دو۔ دنیا کے جتنے معاملات ہیں ان سب کے اندر یہ شہادت اس معنی میں جاری ہوگی۔ لیکن جب میں کسی کو شہید کہوں گا، میرا حبیب جب کسی کو شہید کہے گا، وہ شہادت کہ جو اسلام کا وہ تصور ہے کہ جو عام سطح سے اوپر ہے، کیوں کہہ رہا ہوں عام سطح سے اوپر، ابھی جواب دوں گا، عام سطح سے اوپر ہے، وہ مرحلہ، وہ مقام، وہ شہادت کہ جس کے اندر عظمت پائی جاتی ہے اس مقام کے اندر، جب میں اسے مقام شہادت کہوں گا تو پھر ہر طرح کی شہادت نہیں ہوگی، ہر طرح کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ خاص امور کی شہادت ہوگی، خاص امور کی گواہی ہوگی، پھر طریقہ شہادت بھی خاص ہوگا۔ دنیا میں گواہی چاہیے، بندہ ہونا چاہیے، بندہ عادل ہونا چاہیے، مرد ہے تو ایک گواہ کافی ہے، اگر خواتین ہیں تو پھر دو چاہیے، یہ سب دنیا کے معاملات، دنیا کے معاملات میں ہیں۔ لیکن جب میرا معاملہ آ جائے گا، مقام شہادت آ جائے گی، تو میں نے عرض کیا کیا ہم تمہارے شعور سے بلند ہے، تو میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت نے کہا کہ ولکن لا تشعرون، یہ جو مقام شہادت ہے یہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ اس مقام شہادت کی کون سی چیز ہم نہیں سمجھ سکتے؟ بل احیا، ان کی حیات کو۔ دیکھیں، اب کل میں نے کچھ مقدمات بیان کیے تھے، اگر وہ ذہن میں ہوں گے تو میں منزل کو تھوڑا سا تیزی کے ساتھ آگے لے جاؤں گا۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا، دیکھیں میں نے پھر کہہ رہا ہوں کہ کہیں پر لفظ شہادت استعمال نہیں کیا، ان کے لیے لفظ شہید استعمال نہیں کیا، صرف قرآن نے یہ بتایا کہ جب یہ میرے راستے میں اپنی جان دے دیتے ہیں تو یہ مرتے نہیں ہیں، یہ مرتے نہیں ہیں، یہ زندہ رہتے ہیں۔ بس بتا قرآن یہ رہا ہے کہ یہ جو منزل ان کو حاصل ہوتی ہے، اس منزل کی کیفیت یہ ہے کہ یہاں پر ایک خاص حیات موجود ہے، حیات موجود ہے، یہ لوگ زندہ ہیں، مگر ان کی حیات ہی تمہارے شعور سے اوپر ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر شہادت کی حیات ہمارے شعور سے اوپر ہے تو شہید کا حضور میری عقل میں آ سکتا ہے؟ بھئی عام شاہد کا حضور تو سمجھ میں آ جائے گا نا، یہ بندہ بلایا، یہاں سامنے بیٹھا ہوا ہے، حاضر ہے، لیکن شہید کی جب حیات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تو مرحلہ حضور سمجھ میں آ سکتا ہے؟ مرحلہ حضور بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پھر مرحلہ حضور کے بعد اب وہ جس مرحلے میں داخل ہو گیا اس کو اللہ اختیار کیا عطا کرتا ہے، یہ سمجھ میں آئے گا؟ یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لہذا اللہ نے پہلے مرحلے پر کیا کہہ دیا؟ کہا ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ جب حیات کا شعور نہیں ہے تو حضور کا شعور بھی نہیں ہے، جب حیات و حضور دونوں کا شعور نہیں ہے تو ان کے اختیارات کا بھی شعور تمہیں نہیں ہے۔ تو مت سمجھنا کہ ان کا جو بدن بے اختیار پڑا ہے یہ خود بھی بے اختیار ہوں گے، یہ مت سمجھنا، یہ مت سمجھنا۔ یہ جو مرحلہ شہود میں، شہادت میں داخل ہو گئے، یہ کیا ہے؟ یہ زندہ ہے۔ میں نے اب کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دین یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسی حیات پر عقیدہ رکھیں، حیات کے اس معنی کو سمجھیں کہ جو حیات اپنے ظہور کے لیے مادے کی محتاج نہیں ہے۔ ایسی حیات پر ہم اعتقاد پیدا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے بارے میں کہا الحی، میں بھی کیا ہوں؟ زندہ ہوں. اگر حیات کے معنی صرف وہ حیات ہو جو مادے سے ظہور کرتی ہے تو پھر خدا کا زندہ ہونا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ وہ تو بدن ہی نہیں ہے، وہ تو مادہ ہے ہی نہیں. جہاں نہ بدن ہے نہ مادہ ہے تو پھر میں کیسے اسے سمجھوں؟ لہذا جو لوگ یہاں پر حیات کا معنی نہیں سمجھ پاتے وہی اسی طرح کی غلطیاں کرتے ہیں. اگر محسن قراتی مفسر قرآن کہتے ہیں میں گیا مدینہ پہنچا، جب مدینہ میں پہنچ کر میں پیغمبر کی زری کو بوسہ دینے لگا تو وہاں شرطا کھڑا تھا، اس نے میرا ہاتھ جھٹک کر کہا بدعت، شرک ہے. میں نے کہا بھائی کیوں بدعت ہے، کیوں شرک ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان سے مت مانگو. تو میں نے کہا بھائی آپ کو کیسے پتہ لگا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ مر گئے ہیں؟ اس نے کہا یہ مر گئے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا بھائی تمہیں کس نے بتایا کہ یہ مرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے؟ تمہیں کس نے بتایا، کیسے پتہ لگا تمہیں؟ اس نے کہا دیکھو، قلم نکالا زمین پر پھینک دیا. زمین پر قلم پھینکنے کے بعد کہا، احانت کے ساتھ کہا، یا نبی یہ قلم مجھے اٹھا کر دو، یہ قلم مجھے اٹھا کر دو، یا نبی یہ قلم مجھے اٹھا کر دو. تین یا چار مرتبہ اس نے طلب کیا، قلم ہاتھ میں نہیں آیا. اب جب قلم ہاتھ میں نہیں آیا تو اس نے جھک کر قلم اٹھایا، جیب میں رکھا اور مجھ سے کہا دیکھا یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ تمہیں قلم اٹھا کر دے سکیں. کہا میں نے کہا بھائی واہ، تم نے تو میری آنکھیں کھول دی، تم نے تو میری آنکھیں کھول دیں. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ان سے تو مانگنا صحیح نہیں ہے، تمہارے بقول یہ بے اختیار ہیں، زندہ بھی نہیں ہے، لیکن خدا سے تو مانگا جا سکتا ہے یا نہیں؟ خدا سے مانگا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کہا ہاں مانگا جا سکتا ہے، وہی تو قادر و قدیر ہے، وہی تو زندہ ہے. کہا پس خدا سے مانگ سکتا ہوں یا نہیں؟ کہا ہاں. کہا جو دل چاہے مانگو؟ کہا ہاں اس سے مانگو، اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے. کہا پھر سے کنفرم کر دو، خدا زندہ ہے؟ کہاں زندہ ہے، قادر و قدیر ہے. ہاں صرف اس سے مانگو؟ کہاں صرف اس سے مانگو. کہا میں نے بھی اپنا قلم نکالا، میں نے اپنا قلم نکالا، میں نے بھی زمین پر ڈالا. زمین پر ڈالنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ یہ قلم اٹھا کر مجھے دے دے، یا اللہ یہ قلم اٹھا کر مجھے دے دے. میں نے بھی چار مرتبہ اللہ کو پکارا، قلم ہاتھ میں نہیں آیا. اب جب قلم ہاتھ میں نہیں آیا تو میں نے بھی جھک کر قلم اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالا اور اس کو مخاطب کر کے کہا اگر زندگی اور اختیار ایسے ثابت ہوتی ہے تو پہلے اپنے خدا کو تو زندہ ثابت کر لے، پہلے تو اپنے خدا کو زندہ اور مختار تو ثابت کر لے. تیرا خدا زندہ اور مختار ہوگا، اس کے بعد میں ثابت کروں گا کہ یہ زندہ. تو پھر میں نے اس سے کہا دیکھ، زندگی اور اختیار کا یہ معنی نہیں ہے جو تو سمجھ رہا ہے. جس کام کی اہلیت تیرے اندر ہے وہ خدا کبھی نہیں کرے گا. تو جو کام خدا نہیں کرتا اہل بیت بھی نہیں. اب یہ کام جو نہیں کرنا، دیکھیں یہ جو کام نہیں کرنا، نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کر نہیں سکتا، شان نہیں ہے کہ کرے، شان نہیں ہے کہ کرے. دیکھیں ہم جو ایک کو چوکیدار اور ایک کو سیکٹری بناتے ہیں، بنانے کے بعد اگر سیکٹری چوکیدار کی ڈیوٹی دینے لگے تو آپ اگلے دن اس کو فارغ کر دیں گے، کہیں گے بھیا تمہیں سیکٹری بنایا تھا، چوکیدار نہیں بنایا تھا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو جائے، چوکیدار بیمار ہو جائے، تو سیکٹری آ کے دروازہ کھول دے گا، کیونکہ طاقت رکھتا ہے. اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک چوکیدار ہے. حکایت موجود ہے، حکایت موجود ہے. بنی اسرائیل کا ایک شخص اپنے سفر پہ نکلا، جنگل میں پہنچا. جنگل میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک آدمی پڑا ہوا ہے، نہ ٹانگیں ہیں نہ ہاتھ ہیں اور کچھ کر نہیں سکتا، درخت کے نیچے پڑا ہوا ہے. یہ اس کو درخت کے نیچے دیکھنے کے بعد اس نے ایک مرتبہ سوچا، نہ اس کی ٹانگیں ہیں نہ اس کے ہاتھ ہیں، یہ زندہ کیسے ہے، یہ زندہ کیسے ہے؟ بعض نے بلکہ یہ بھی کہا کہ شاید اس کی آنکھیں بھی نہیں تھیں. تو اس نے اس کے پاس بیٹھ کر دیکھا، سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ زندہ کیسے ہے، نہ جب اس کے ہاتھ پاؤں ہو تو کیسے زندہ ہے. کہا وہ وہاں بیٹھ گیا. جب بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ صبح کے وقت ایک پرندہ آیا، اس کی چونچ میں ایک انار تھا یا پنجوں میں ایک انار تھا. اس نے اوپر سے انار پھینکا، انار دو ٹکڑے ہو گیا. جب وہ دو ٹکڑے ہو گیا تو اس پرندے نے آدھا انار اس کے دانے اس کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیا اپنی چونچ سے. آدھا انار اس کو کھلایا چلا گیا، شام کو واپس آیا دوبارہ آدھا انار کھلایا چلا گیا. اب اس نے سوچا کہ اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تجھے رزق کون دے رہا ہے؟ دیکھا میرا خدا مجھے دے رہا ہے، اس نے انتظام کیا ہے. اس نے بھی چادر ڈالی، یہ بھی لیٹ گیا. ایک دن گزر گیا، دو دن گزر گیا، کوئی پرندہ نہیں آیا. تو اس نے کہا یا اللہ یہ اگر تیرا بندہ ہے تو میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، اسے رزق دے سکتا ہے تو مجھے بھی رزق دے سکتا ہے، تو کیوں نہیں دے رہا؟ وہ جو معذور تھا اس نے کہا تو اگر لیٹے لیٹے مر بھی جائے گا تیرا خدا تجھے رزق نہیں دے گا، تو اگر مر بھی جائے گا تیرا خدا تجھے رزق نہیں دے گا. اس نے کہا بھائی کیوں نہیں دے گا؟ کہا مجھے اس لیے دے رہا ہے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. مجھے اس لیے دے رہا کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، تیرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں. جب تک تیرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں اسے توکل نہیں کہتے. بس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اپنی زندگی میں کچھ چیزیں اس طریقے سے قائم کریں. وہ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی صبح کا آغاز کریں نماز کے بعد اہل بیت سے توسل کریں اللہ کے حضور میں. اہل بیت سے ابتدا توسل سے کریں، توسل کر کے یہ بتائیں کہ پروردگار تیری عطا کردہ قوت اور اہل بیت کے وسیلے کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں کچھ ہوں ہی نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، جو بھی کروں گا تیری دی ہوئی قدرت اہل بیت کے وسیلے سے جو ملا ہے اس کے ذریعے سے کروں گا. اس کے بعد جتنی تمہاری قدرت ہے اتنا کام کرو، جتنی قدرت ہے جو تم کر سکتے ہو وہ کرو. اگر اللہ نے تمہارا رزق تمہاری قدرت کے ذریعے سے رکھا ہوگا مل جائے گا، مل جائے گا. لیکن اگر اس نے تمہارا رزق دعا میں رکھا ہے تو تمہاری محنت کا نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ جب محنت کا نتیجہ نکلے نہ نکلے تو مایوس مت ہونا، تب مایوس مت ہونا. یہ مت سوچنا میں اتنی محنت کر رہا ہوں نتیجہ نہیں نکل رہا، وہ کم محنت کرتا ہے نتیجہ نکل رہا ہے. جس کا نتیجہ نکل رہا ہوتا ہے خدا اسے مرحلہ دعا میں طلب نہیں کر رہا ہوتا، نہیں کر رہا ہوتا مرحلہ دعا میں طلب. بس اگر تمہاری محنت کا اتنا نتیجہ نہ نکلے تو فوراً سمجھ لینا کہ اللہ تمہیں دعا کے لیے طلب کر رہا ہے. مرحلہ دعا میں بھی اگر اللہ نے ضروری سمجھا تمہیں فوراً عطا کر دے گا، لیکن اگر تمہارا طلب کرنا اسے پسند آنے لگا، تمہاری آواز اسے اچھی لگنے لگی تو پھر وہ روک کے رکھتا ہے. کسی کی آواز اسے پسند آ جائے تو وہ خود سوچے کہ وہ کس جگہ پر کھڑا ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کسی بھی سیٹ پہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو جان لینا کہ اللہ کو تمہاری یہ آواز پسند آ رہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اسے بار بار پکارو. لیکن طریقہ یہ ہے، لہذا یاد رکھنا جہاں پر ہمارا اختیار ختم ہوتا ہے اہل بیت کا اختیار وہاں سے شروع ہوتا ہے. لہذا جو تمہارے اختیار میں ہے اس کے لیے وسیلہ اختیار ضرور کرو، لیکن اس کے لیے توکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. توکل کب کرو گے؟ محنت کرو، اس کے بعد توکل بھی کرو اور دعا بھی کرو. یہ طریقہ اختیار کرو، انشاءاللہ زندگی میں کبھی بھی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، ڈپریشن نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی طاقت کے مطابق جو کام کیا ہے وہ ضرور عطا کرے گا. لہذا اب مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں اس حیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کے بہت سارے اختیار اس حیات کے ذریعے چل رہے ہیں جو مادے کی محتاج نہیں ہوتے، نہیں ہوتی مادے کی محتاج، بلکہ جہاں حیات اس مرحلے میں داخل ہوتی ہے جہاں پر حیات بدن کی محتاج نہ رہے، مادے کی محتاج نہ رہے، وہاں پر حیات طاقتور ہو جاتی ہے، اور طاقتور ہو جاتی ہے، اور طاقتور ہو جاتی ہے. اب یہ جو طاقتور حیات ہے یہ حاصل کیسے کرنی ہے؟ یہاں مرحلہ شہادت تک پہنچنا، اب یہ وہ شہادت عام شہادت نہیں ہے. لہذا اللہ نے کہا عام شہادت ہے تمہارے لیے، میرے لیے شہادت میری وحدانیت کی گواہی ہے، میرے لیے شہادت میرے رسول کی رسالت کی گواہی ہے، میرے لیے شہادت میرے ولی کی ولایت کی گواہی ہے. جب تک یہ تینوں شہادتیں پوری نہ ہوں اس وقت تک منزل شہادت کا تصور کرنا بھی محال ہے، محال ہے. تینوں شہادتیں چاہیے. اب تینوں شہادتیں کیسے دینی ہیں؟ میں نے گھر میں بیٹھ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ و اشہد ان علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ. پوری دے دی گواہی. تو کیا میں مرحلہ شہادت پر پہنچ گیا؟ کیا میں پہنچا مرحلے سے؟ نہیں پہنچا. اللہ نے کہا کہ دیکھو تم نے اگر زبان سے گواہی دی ہے تو یہ تو میں قبول ہی نہیں کرتا, یہ تو میں قبول ہی نہیں کرتا. یہ شہادت دے کے تم نجس تھے, پاک ہو گئے. تمہارا مال, تمہاری جان, تمہاری آبرو محترم نہیں تھی, محترم ہو گئی. اس کا اثر یہ ہے اور یہ ظاہر ہو جائے گا. اس شہادت کا ایسا نہیں ہے کہ شہادت بیکار ہے, اپنا اثر دکھائے گی, نجس کو پاک کر دے گی, غیر محترم کو محترم بنا دے گی. لیکن یہی کرے گی, اس سے آگے کچھ نہیں کرے گی, اس سے آگے کچھ نہیں کرے گی. بس مجھے مرحلہ شہادت میں پہلے شاہد بننا ہے. اب شاہد کیا ہے؟ شاہد وہ ہے کہ جو اپنے عمل سے لا الہ الا اللہ ثابت کر دے, محمد الرسول اللہ ثابت کر دے, جو اپنے عمل سے علی ولی اللہ ثابت کر دے. اب یہ شاہد ہے. اب شاہد اس مرحلے میں آ جاتا ہے جہاں پر وہ عملاً یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں مومن ہوں, عملاً بتا رہا ہوتا ہے. تو جو مومن ہوتا ہے جب اسے طلب کیا جاتا ہے وہ جاتا ہے میدان میں. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا مر مجھے اللہ پر ایمان ہوگا. بھائی دیکھیں, ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اس بات کا اعتماد ہے نا کہ ہمارا مولا سب کچھ کرنے والا ہے. تو پھر بم پھٹے, گولیاں چلیں, کیا کیا نہیں ہوا, ہم پھر بھی یہ سوچ کر آئے کہ جہاں جا رہے ہیں اگر مر بھی گئے تو اس سے بڑی حیات ملے گی. کچھ سوچ کر آئے ہیں نا آپ دنیا میں, چیلنج کر رہا ہوں آپ کو. آپ دنیا کی کسی قوم کی عبادت گاہوں میں اتنے دھماکے کر دیں, ان کے جلوسوں میں اتنے دھماکے. بہت سو کو تو دھماکے کی ضرورت نہیں ہوتی, ایک دھمکی دو گے جلوس ختم ہو جائے گا. ہمارے سامنے کی بات ہے, پہلے محرم کو نکالا کرتے تھے بڑے جوش و خروش سے, جلوس بڑے جوش و خروش سے نکالا کرتے تھے. کسی نے آ کر دھمکی دے دی, ہمارے تو کسی نے, بچے نے بھی دی ہوگی تو ڈر کے پھر بھول گئے کہ کسی کی شہادت کا غم منانا تھا. تو اثر سامنے, میرے اور آپ کے سامنے. دنیا کی کسی قوم کے پاس چلے جائیں گے, کسی قوم پر آپ اتنا بم, اتنی گولیاں برسا دیں, اتنا قتل و غارت کر دیں, ہوتا کیا ہے؟ عبادت گاہیں خالی ہو جاتی ہیں, جلوس ختم ہو جاتے ہیں, سارے کے سارے سلسلے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر اب سوچئے تو صحیح, کون سی قوت ہے جو دھماکے کے بعد اور لوگوں کو زیادہ کر دیتی؟ کوئی تو مرحلہ ہے نا, کوئی تو مرحلہ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں, یاد رکھیے گا, عزاداری سید الشہداء, عزاداری سید الشہداء, یہ مقام ہے کہ جہاں پر آ کر ہم خدا کو یہ گواہی دیتے ہیں, پروردگار ہم تیرے مومن بندے ہیں. بھائی نماز تو میں اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہوں, روزہ اپنے گھر میں رکھوں گا, زکوٰۃ چپکے سے دوں گا, خمس چپکے سے دوں گا. جہاد جب ہوگا تب کی تب دیکھی جائے گی. اب اگر جہاد نہیں ہوگا تو کس جگہ کھڑے ہو کر کہوں گا پروردگار میری جان تیرے سامنے حاضر ہے؟ تو وہاں جان کا خطرہ جہاں پر ہوگا وہیں پہنچ کر دوں گا نا. تو ہم نے تو طول تاریخ میں ثابت کر دیا کہ ہمارے ایمان کی جگہ فرش حسین ابن علی, یہ فرش ادا یہ ہمیں اس حالت سے نکالتی ہے. اب میں وہ بحث نہیں کر سکا کہ جہاں پر میں آپ کو بتاتا, صرف اجمال پیش کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں رہ جائے. ہم جو یہ حیات لے کر آئے ہیں, یہ جو ہم کھاتے پیتے پھر رہے ہیں, کپڑے پہن رہے ہیں, گاڑیوں میں بیٹھ رہے ہیں, گھروں میں رہ رہے ہیں, بچے پال رہے ہیں, یہ ساری کی ساری حیات حیات حیوانی ہے. سارے حیوان یہی کرتے ہیں. انسان بننے کے لیے, انسان پہلے مرحلے میں حیات حیوانی کے بعد کی حیات حیات انسانی ہوتی ہے. حیات انسانی کے لیے اپنی ذات کے لیے چھوڑ کر دوسروں کے لیے زندہ رہنا, دوسروں کے لیے زندہ رہنا, جو دوسروں کے لیے زندہ رہنا شروع کر دے وہ انسان ہے, وہ انسان ہے, وہ انسان ہے. لیکن دوسروں کے لیے زندہ رہتا ہے, اپنا نقصان نہیں کرتا. انسان دوسرے کا فائدہ کرتا ہے, دوسرے کے لیے زندہ رہتا ہے, اپنا نقصان نہیں کرتا.
لیکن اس سے اوپر حیات حیات ایمانی ہے. حیات ایمانی کیا ہے؟ کیونکہ عقل انسانی اس کو نقصان سے منع کر رہی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے بھائی دوسروں کا فائدہ کرو اپنا نقصان کیوں کرتے ہو. اس عقل کو کسی کی ضمانت چاہیے ہوتی ہے, اس عقل کو ضمانت چاہیے ہوتی ہے. مثلا میں آپ سے کہوں کہ بھائی آپ خرچہ کریں میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں, آپ خرچہ کریں میں پیسہ دینے کے لیے, اگر آپ کو میرے اوپر اعتماد ہوگا خرچہ کرتے ہوئے گھبرائیں گے؟ اگر ویسے ہی خرچہ کرنا ہو, مثلا آپ خود آئے آپ نے کہا بھائی مجلس میں ثواب ملتا ہے مومنین کھانا کھائیں گے, آپ ایک حد تک خرچہ کریں گے, کہاں تک کریں گے؟ وہاں تک کریں گے کہ جہاں پر آپ کو یہ ہو کہ بھائی میرا اپنا نقصان نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ میرے اپنے بچے بھوکے رہ جائیں. بھائی اتنا ہی لائیں گے نا, اتنا تو نہیں دیں گے کہ آپ کے اپنے بچے بھوکے رہ جائیں. تو آپ نے دیا کیا سوچ کر؟ آپ نے کہا بھائی دوسروں کو بھی مل جائے میرا بھی نقصان نہ ہو, یہاں تک انسان ہے. لیکن اگر میں نے آپ کو کہا کہ نہیں آپ خرچہ کرو میں ہوں پیچھے, تو پھر آپ خرچہ کرتے ہوئے گھبرائیں گے. لہذا یہ یاد رکھیے گا, مجھ سے زیادہ طاقتور میرا مولا حسین ہے. حسین کے نام پر نکالتے ہوئے کبھی مت سوچنا میرے بچے کیا کھائیں گے. تم نے حسین کے نام پر نکالا, حسین کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتا. لہذا امام کے نام پر نکالتے ہوئے کبھی مت سوچنا, کبھی مت سوچنا کہ میں مولا کے نام پر دے رہا ہوں میرے بچے. تم نے خلوص سے دیا, حسین خود تمہارے بچوں کو کھلائے گا. کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتے میرے مولا. لہذا اب یہ مرحلہ کیا ہے؟ عقل کو ضمانت چاہیے کسی کی. ایمان اس ضمانت کا ہی نام ہوتا ہے. ایمان کیا کہتا ہے؟ ایسی ذات موجود ہے اس کی رضا کے لیے اگر میں نے اپنا نقصان بھی اٹھایا تب بھی وہ آ کر میرے نقصان کو فائدے میں تبدیل کر دے, اسی کا نام ایمان ہے. اب ایمان کے اس مرحلے میں, یہ جو مرحلہ ہے اس مرحلے کو کہتے ہیں شہادت. اب شہادت کے لیے میں ہوں تو مومن, میں نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو اللہ نے کہا اچھا من یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لہ, تم اللہ کے نام پہ لوگوں کو قرضہ دو میں بڑھا کر دے دوں گا. اسی وقت پہ پتہ لگ جائے گا کہ میں مومن تھا یا نہیں, شہادت سچی تھی یا نہیں. اگر میں نے ایمان رکھ کر کہ میں نے اگر اللہ کی راہ میں قرضہ دیا, اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد کی, اللہ مجھے بڑھا کر دے گا, اگر آپ نے دے دیا اللہ سے معاملہ ہو گیا, آپ نے عمل کر کے بتا دیا کہ پروردگار مجھے تیرے اوپر اعتماد ہے میں تیرے اوپر ایمان رکھتا ہوں. لہذا اسی یہ جو ہے اب یہاں پر آ کر اللہ کرتا ہے معاملہ. اللہ کیا کرتا ہے؟ معاملہ. ابھی تک معاملہ نہیں تھا, ابھی تک معاملہ نہیں تھا, لہذا ابھی تک شہادت کے معنی پیدا نہیں ہوئے تھے. دیکھیے شہادت دنیا میں کب دیتے ہیں؟ جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے, معاملے میں شہادت دی جاتی ہے. ابھی تک کوئی معاملہ نہیں تھا, یہاں سے آ کے معاملہ شروع ہوتا ہے. کہاں شروع ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین بانفسهم وانفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ خریدتا ہے, اللہ خریدتا ہے مومنین سے ان کے مالوں کو بھی ان کی جانوں کو بھی. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, اس خرید کے بدلے میں اللہ کیا دیتا ہے انہیں؟ اس خرید کے بدلے میں جنت دیتا ہے. تو اب معاملہ سمجھ میں آ گیا. بس کیا ہوا؟ ایک بزنس کنٹریکٹ ہوا ہے, ایک سیل اینڈ پرچیز کا کانٹریکٹ ہوا ہے. سیل اینڈ پرچیز کا کانٹریکٹ ہوگا تو شہادت چاہیے یا نہیں؟ گواہی چاہیے یا نہیں؟ گواہی چاہیے. ایک شاہد چاہیے ہمیں, شاہد چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ شاہد چاہیے. یہ شاہد بتائے گا کہ یہ معاملہ, اس کی گواہی دے گا, شاہد دے گا. اب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا لاؤ مومنین مجھے تمہارے مال بھی چاہیے, مجھے تمہاری جانے بھی چاہیے. تم مال دو گے, ایون مال دو گے تب بھی تمہیں جنت دوں گا, تم جان دو گے تب بھی تمہیں جنت دوں گا. تو جب بازار لگا تو لوگ آتے ہیں. اب جس نے اللہ کو مال کی حد تک پہچانا ہے وہ مال لاتا ہے, جنت اسے بھی مل جاتی ہے. ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس کمی نہیں ہے, جنت مل جاتی ہے. اللہ اس کو بڑھا کر دے بھی دیتا ہے. لیکن مال دیا ہوتا ہے, مال ملتا ہے, قیامت کے دن جنت مل جائے گی, معاملہ ختم ہو گیا. اب جو جان لے کر آیا ہے, جو اللہ کے پاس اپنی جان لے کر آیا ہے, تو جو اللہ مال بڑھا کر دے گا, جب آپ اس کی خدمت میں جان دیں گے تو پھر کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اب یہاں پر ایمان کا پتہ لگتا ہے, یہاں پر ایمان کا پتہ لگتا ہے کہ اب اگر ایمان ہے تو جان دو وہ تمہیں اس سے زیادہ قوی جان عطا کر دے گا۔ یہ جو قوی جان عطا کی جاتی ہے اسی کا نام منزل شہادت ہے۔ شہید کہتے اسے، دیکھیے اب شاہد کون ہے؟ شاہد وہ ہے جس نے اپنے عمل سے یہ تو ثابت کر دیا کہ میں مومن ہوں، بس مال دینے کی حد تک شاہد رہے گا، لیکن اگر شہید بننا ہے تو جان ہتھیلی پر لے کر آنی پڑے گی۔ اب آپ نے دے دی جان، جان دینے کے بعد اب کوئی شاہد ہونا چاہیے یا نہیں؟ شاہد کہاں سے آئے گا؟ فرمایا وما ارسلناک الا شاہدا، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ تو کوئی ایسا شاہد ہونا چاہیے، کوئی ایسا شاہد ہونا چاہیے کہ جو تمام معاملات کے اوپر شاہد ہو۔ قیامت کے دن، اب کیا قیامت کے دن ابھی آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ معاملات سامنے آئیں گے تو پھر آپ کو گواہ کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی کہ پروردگار میں نے جو قربانی دی اس کا شاہد موجود ہے؟ تو اب مجھے بتائیے کہ پیغمبر کو تو اللہ نے شاہد بنا کر بھیج دیا، پیغمبر نے اپنے زمانے میں لوگوں کی گواہی لے لی۔ شاہد کے لیے حی بھی ہونا ضروری ہے، حاضر بھی ہونا ضروری، حاضر ہونا ضروری ہے۔ اب پیغمبر چلے گئے دنیا سے، اب جو لوگ شہید ہوں گے، اب جو لوگ اللہ سے معاملہ کریں گے، ان کو کوئی شاہد چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو ان کو جو شاہد چاہیے وہ شاہد زندہ بھی ہونا چاہیے، حاضر بھی ہونا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ غیبت میں ہو یا نہ ہو۔ تو اب ہم تو جب دیں گے ہمارا گواہ موجود ہوگا، تم جب دو گے تو گواہ کہاں سے؟ لہذا فرمایا، کیا فرمایا؟ وش اللہ تعالیٰ قیامت کی قسم اٹھا کر کہا و شاہد و مشہود، میں قسم کھاتا ہوں شاہد کی بھی اور مشہود کی بھی۔ اب یہ شاہد کون ہے، مشہود کون ہے؟ تمام علماء نے کہا کہ شاہد تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ پیغمبر ہیں، مشہود کون ہوگا قیامت کے دن؟ ایک مشہود کی جو تعبیر کی گئی ہے وہ کون ہے؟ کہا وہ مشہود مولا کائنات ہوں گے، پیغمبر گواہی دے رہے ہوں گے اس مشہود کی۔ دوسری مشہود کا، جتنے بھی امت نے اعمال انجام دیے ہیں وہ سارے کے سارے پیغمبر۔ تو اب پیغمبر گواہی اس معاملے کی دیں گی جس گواہی کے معاملے وہ موجود ہوں گے۔ تمہارے بعد سلسلہ شہادت بند ہو گیا، ہمارا سلسلہ جاری رہے گا، شاہد بھی موجود ہے۔ اب یہ جو شہادت کا مرحلہ، اب کیا ہوا؟ اب یہ مرحلہ ہوا کہ یہاں پر آ کر جیسے ہی شہید نے، شہید کیوں ہے؟ وہ شاہد رہ جاتا ہے، یہ شہید ہو جاتا ہے، وہ مال کا معاملہ کرتا ہے، یہ جان کا معاملہ کرتا ہے۔ جیسے ہی جان کا معاملہ کرتا ہے حیات ملکوتی کا حامل ہو جاتا ہے، حیات ملکوتی۔ اب یہ جو حیات ملکوتی ہے کیا یہ صرف شہید کو ملتی ہے کا نہیں؟ کا اگر شاہد ابھی تک کہاں پر ہے؟ اس نے ابھی جان نہیں دی، دنیا میں ہی ہے، مال دے دیا۔ اب مال دینے کی کیفیت سے پتہ لگے گا کہ یہ کتنا اللہ پر توکل کرتا ہے، مال دینے کی کیفیت سے پتہ لگے گا کتنا توکل کرتا ہے۔ تو بہت سارے تھے، اب ہمارے پاس تاریخ میں بھرا پڑا ہوا ہے، جن کے گھروں میں کچھ نہیں ہوتا تھا ان کے بارے میں لکھ دیتے ہیں جی گھر کا سارا سامان لے، گھر میں کچھ نہیں ہے پھر کہتے ہیں سارا سامان لے، جب کچھ نہیں ہے تو آیا کہاں سے؟ ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا کہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی۔ قاضی غزوہ تبوک میں ضرورت بہت تھی، یہ یاد رکھیے گا کہ غزوہ تبوک میں کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی، اور پھر کہتے ہیں سارا سامان۔ مجھے بتاؤ کہ کبھی جنگ میں چارپائی کام آئی ہے، لوٹا کام آیا ہے، توا کام آیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، کچھ تو نقل کرتے ہوئے عقل سے کام لے لو، نقل کرتے ہوئے کچھ عقل سے کام لے لو، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ نہ اس سے پہلے کبھی ضرورت پڑی نہ اس کے بعد۔ سب سے زیادہ حالات خراب تھے بدر میں، تو بدر میں لوٹا نہیں تھا کیا؟ توا نہیں تھا کیا؟ بدر میں بھی ضرورت تھی، بدر میں سب سے زیادہ ضرورت تھی، تو بدر میں ہونا چاہیے تھا، احد میں ضرورت تھی، بہت ساری جنگوں میں ضرورت تھی۔ بہرحال میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا، کبھی موقع ملا انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ جس نے مال دیا، مال دینے کی حد کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مال وہاں تک دیا، وہاں تک دیا کہ جہاں پر اپنا نقصان نہیں ہو رہا تھا، کائنات میں بہت سارے مل جائیں گے، لیکن دینے کے بعد توقع بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور دے گا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے میں بڑھا کر دوں گا. شاید ہی کوئی دنیا میں ایسا ہو جو اللہ کو مال دینے کے بعد توقع نہ رکھتا ہو، کوئی بھی نہیں ہے. تو کوئی تو ایسا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا کہ جس نے اتنا دیا ہو کہ حتیٰ اپنے نقصان میں جا رہا ہو، اور اتنا دینے کے بعد بھی لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے کوئی ہمیں ارادہ، ہمیں نہ تم سے جزا چاہیے نہ شکر چاہیے، ہم نے صرف الا وجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے، اللہ سے بھی کوئی توقع نہیں رکھی، ہم نے کوئی توقع نہیں رکھی. تو پھر کون سی جگہ ہے؟ وہاں پر جگہ ہے کہ جہاں گھر میں صرف کچھ روٹیاں تھیں، پورے دن کا روزہ تھا، مسکین آیا اسے دے دیا، یتیم آیا اسے دے دیا، اسیر آیا، جو 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر بھی 3 دن مزید روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی عقل مانتی نہیں ہے. تو عقل مانے گی کیسے؟ یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اپنے نقصان میں کر کے دیا. تو جیسے ہی اس جگہ پر پہنچا اللہ نے فوراً جواب دیا. 3rd day رسول آئے، دیکھا بچے، بلکہ شاید بعض روایت میں کہ مولا کائنات بچوں کو لے کر پیغمبر کے پاس پہنچے، تو دیکھا بچے بھوک کی شدت سے لرز رہے ہیں، چہرے پیلے ہوئے ہوئے ہیں. جب پوری بات پتا دی کہ مولا یہ ہوا، یہ سارے واقعات ہوئے، تو اب مجھے بتائیے کہ پیغمبر کو اس بھوک کے بدلے دینا کیا چاہیے تھا؟ بھئی کھانا دینا چاہیے تھا. یہ بچے بھوک سے لرز رہے ہیں، لیکن کوئی روایت نہیں ملتی. دیکھیے اس سے پہلے بھی اہل بیت کے لیے آسمان سے کھانا نازل ہو چکا ہے، آج بھی نازل ہو سکتا تھا، لیکن آج اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ان کی اصل غذا یہ نہیں ہے جو تم دیکھ رہے ہو، یہ نورانی مخلوق ہے، ان کی اصل غذا نور ہے. لہذا آج اللہ نے کوئی طعام نازل نہیں کیا، بلکہ سورہ دہر نازل کر کے یہ بتائی کہ ان کی غذا یہاں سے ملتی ہے، انہیں روٹی کی ضرورت نہیں ہے. ان کی شان میں آیتیں نازل ہو کر یہ ان کی اصل، اب یہ اللہ وسلم، تین دن اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھنا، 3 دن اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھنا، یہ وہ قربانی ہے عزیزوں، یہ وہ قربانی ہے جو خون کی قربانی سے زیادہ سخت ہے، زیادہ سخت ہے. عرض کروں گا بھی آپ کے خدمت میں، زیادہ سخت ہے خون کی قربانی سے. مر جانا آسان ہے، 3 دن بھوکا پیاسا رہنا آسان نہیں ہے. تو اب کیا ہوا کہ جس نے اس مرحلے پر جا کر شہادت دے دی، اس مرحلے پر جا کر شہادت دی ہے، گواہ اس مرحلے پر بنا ہے ایمان کا، تو پھر اس کے ساتھ بھی کچھ ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک مقام مقام شہادت ہے، ایک مقام مقام شہود ہے. مقام شہود کیا ہے؟ کہ اسی دنیا کے اندر اللہ جو لوگ مقام شہود پر پہنچتے ہیں ان کو حیات ملکوتی عطا کرتا ہے. تو کچھ لوگ زمین پر ابھی کون ہیں؟ یہ وہ ہیں، شہید وہ ہے کہ جو حیات ملکوتی لیتا ہے لیکن بدن چھوڑ دیتا ہے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسی بدن کے ساتھ حیات ملکوتی کے حامل ہو جاتے ہیں. اب جو حیات ملکوتی کا حامل ہو جائے، اس کے اختیارات کہاں تک ہوتے ہیں؟ جو حیات ملکوتی کا ماہر مالک ہو جائے، اس کے اختیارات کہاں تک ہوتے ہیں؟ اگر یہ دیکھنا ہے تو ان کی انگلیوں کی طرف دیکھو، ان کی انگلیاں بتائیں گی کہ جو حیات ملکوتی کا مالک ہوتا ہے اس کی انگلیوں کی طاقت کتنی ہے. انگلی اشارہ کر دے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، انگلی اشارہ کر دے سورج واپس بن جاتا ہے. یہ جو پلٹا رہے ہیں یہ حیات ملکوتی کا اثر ہے، حیات ملکوتی کا اثر ہے. اب جو حیات ملکوتی کا حامل ہو اپنی موت سے تو نہیں گھبراتا ہے، نہ اسے زخم کی پرواہ ہے. لہذا کربلا میں امام حسین دونوں قربانیاں دے رہے ہیں، سب کچھ لٹا دیا مال، 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے موجود ہیں.
خون کی قربانی بھی دے دی امام حسین. دیکھیے اللہ نے جس وقت معاملہ کیا اللہ نے کہا میں لوگوں سے مومنین سے ان کا مال بھی خریدتا ہوں ان کی جان بھی خریدتا ہوں, اور جب مال بھی خریدوں گا اور جان بھی خریدوں گا تو کیا دوں گا؟ جنت دوں گا. تو میں اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں نا کہ پروردگار انسانوں کو تو نے مال اور جان سے بھی ایک چیز اور زیادہ قیمتی عطا کی, وہ ایسی قیمتی چیز ہے کہ انسان اس کے لیے جان بھی دے دیتا ہے مال بھی خرچ کر دیتا ہے, تو وہ جو قیمتی شے تو نے دی ہے کیا تو اس کا خریدار نہیں ہے؟ کیا چیز ہے وہ؟ انسان کی عزت ہے, انسان کی آبرو ہے, جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے. تو پروردگار تو جو جان خرید رہا ہے, تو جو مال خرید رہا ہے, کیا تو عزت اور آبرو بھی خریدتا ہے؟ خریدتا ہے؟ تو شاید جواب آئے گا ہاں, کیوں نہیں خریدتا؟ تو پروردگار ذکر کیوں نہیں کیا تو نے؟ تو شاید جواب پلٹ کر یہ آئے گا, آبرو کی قیمت اتنی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا, مال اور جان کے بدلے جنت دل مل جائے گی لیکن آبرو کے بدلے جنت نہیں ملتی, آبرو کے بدلے جنت نہیں ملتی. اس لیے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن سے اللہ خریدتا ہے, کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بیچتے ہیں. یہ جو اللہ کو بیچنے والے ہیں کیا وہ مِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ, اپنا نفس, نفس کا معنی یہاں پر جان نہیں ہے عزیزان, یہاں پر نفس کا معنی یہاں پر جان نہیں ہے, یہاں پر نفس کا معنی ہی عزت اور آبرو ہے. تو فرمایا جو مجھے عزت و آبرو اپنی دے دے تو میں کیا دیتا ہوں؟ مرضات اللہ, میں اسے اپنی مرضی دے دیتا ہوں, وہ میری مرضی کا مالک ہو جاتا ہے. تو خون کی قربانی کرنے والے تو تم نے بہت دیکھے ہوں گے, عزت کی قربانی دینے والے سوائے اہل بیت کے تمہیں کوئی نہیں ملیں گے, لیکن اس عزت کی قربانی کی ابتدا جس نے کی ہے اس شہیدہ کا نام فاطمہ زہرا ہے. عزت کی قربانی دے رہی ہے, اتنی صاحب حیثیت ہے, اتنی صاحب حیثیت ہے کہ جب بھی آتی ہے رسالت کھڑی ہو جاتی ہے. صرف رسول نہیں ہے, رسالت کھڑی ہوتی ہے. اس لیے کہ اگر رسول کھڑے ہوتے تو ہر باپ پر اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہونا واجب ہو جاتا ہے. یہ رسول نہیں کھڑے ہو رہے, رسالت کھڑی ہو رہی ہے, اور جہاں خاتم النبیین کی رسالت کھڑی ہو جائے وہاں پر کائنات میں کسی کی مجال ہے جو بیٹھا رہتا ہے؟ اتنی عزت, اتنا احترام, پیغمبر اتنی عزت کر رہے ہیں, اتنا احترام کرتے ہیں, اور پھر یہ تو سیدہ کا عزت اور سیدہ کا احترام ہے. پیغمبر سیدہ کے دروازے کو سلام کر کے بتا رہے ہیں, سیدہ سے تو دروازہ منسوب ہو جائے تو قابل احترام خاتم النبیین ہو جاتا ہے. جس دروازے کو خاتم النبیین سلام کر رہے ہیں امت اسلامی کبھی سوچو تو صحیح, وہ جلانے والے کون ہوں گے؟ کون سا اسلام ہے یہ کہ جس دروازے کا پیغمبر احترام کرے اس دروازے کو آگ لگانے والوں کو تم مسلمان کہو؟ اور پھر صرف دروازہ تو نہیں جلایا, سیدہ اپنی ساری عزت لے کے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ دفاع ولایت. یاد رکھنا عزیزوں, سیدہ نے اپنے محبین کو پیغام دیا ہے کہ جب دفاع ولایت کا مرحلہ آ جائے تو حتیٰ اپنی عزت اور آبرو کی پرواہ بھی مت کرنا. یہ سیدہ نے سکھایا. یہ جو زینب سلام اللہ علیہا سر دربار کھڑی ہو کر خطبے دے رہی ہیں, جانتی کس سے سیکھا ہے؟ بیوی نے. آگ میں جانا بھی ماں سے سیکھا ہے, دربار میں جانا بھی ماں سے سیکھا ہے, خطبے دینا ماں سے سیکھا ہے. کیسے دینی ہے؟ خدا کی راہ میں عزت قربان کرنی ہے, احترام قربان کرنا ہے, اہل بیت سے سیکھو. سیدہ بتائے گی کیسے قربان کرنا ہے. لہذا جب اپنی عزت اور آبرو لے کر آئی ہے تو اب سامنے والا بھی اپنی ذلت اور پستی کا اظہار کر رہا ہے. لہذا وہ جو اس منزلت احترام پر تھی اس کا کیا حال ہو گیا؟ پسلی بھی ٹوٹی ہوئی ہے, بازو بھی زخمی ہے,
آنکھ بھی لال ہو چکی ہے، بدن پر گرم کیلوں کے نشان آ لگے، محسن بھی شہید ہو چکا، علی کو خبر ملی؟ میں نے عرض کیا فاتح خیبر ہیں لیکن قدم لڑکھڑا رہے ہیں، کئی بار اٹھے کئی بار بیٹھے، لڑکھڑا کے قدموں سے گھر پہنچے۔ علی کے بچے رونا چاہتے ہیں، میرا مولا بچوں سے کہہ رہا ہے اپنی آوازوں کو دبا کر رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ماں نے وصیت کی ہے میرے دشمنوں کو میرے انتقال کی خبر نہیں ملنی چاہیے، تم رو گئے تو دشمنوں کو اطلاع مل جائے گی۔ کبھی سوچے تو صحیح، اس زمانے کے گھر کتنے چھوٹے چھوٹے اور کتنے نزدیک نزدیک ہوا کرتے ہوں گے، تو بچوں نے کس حد تک اپنی آوازوں کو اپنے سینوں میں، کس حد تک اپنی آوازوں کو دبا کر رکھا ہوگا۔ ارے سیدہ کے بچے رونا چاہتے ہیں، دنیا ہم سے کہتی ہے تم روتے کیوں ہو؟ ارے سیدہ کے بچوں کو رونے نہیں دیا گیا، حسین کے بچوں کو رونے نہیں دیا گیا، ہم اس لیے روتے ہیں، فرش ادا بچھا کر آج بھی چاہتے ہیں، مولا آپ کے غم میں رو رہے ہیں، آپ کو پرسا دینے آئے ہیں، اور آج تو ہم نے اپنے زمانے کے امام کو پرسا دینا ہے، اپنے زمانے کے امام کو پرسا دینا ہے۔ ارے کتنی مظلوم ہے سیدہ، ارے زندگی میں بھی تازیانوں کا شکار ہوتی رہی، زندگی میں بھی پسلیوں کو توڑا گیا اور دروازے کو جلایا گیا، ارے مرنے کے بعد نظاموں نے چین نہیں لینے دیا، بلڈوزر لے کر آ گئے، ارے بیوی کی مرکت کو توڑ ڈالا، مرنے کے بعد بھی اتنی مظلومہ ہے، آج بھی ایک تازی آنے والا، ایک تازی آنے والا آج بھی قبر کے سنارے کھڑا رہتا ہے کہ کوئی رونے آئے گا تو میں اسے تازیانہ مانوں گا۔ تو اب سوچو تو صحیح کہ مظلوم امام کب جاتا ہوگا، مرکت پر کہاں بیٹھتا ہوگا، ارے کہاں بیٹھ کر اپنی دادی کو روتا ہوگا۔ ہاں عزادارو، آج تو امام زمانہ کو پرسا دینے کا دن ہے، آج بھی اس کے پہلو میں کسی کے پہلو کے ٹوٹنے کا درد ہے، آج بھی اپنی ذوالفقار کے دستے پر ارے خدا کے اذن کا منتظر ہے تاکہ اپنی جدہ کے قاتلوں سے اور ظالموں سے بدلہ لے سکے۔ امام زمانہ کو پرسا دینا ہے، آج علی کو پرسا دینا ہے، حسنین کو پرسا دینا ہے، زینب و ام کلثوم کو پرسا دینا ہے، ارے پیغمبر کو پرسا دینا ہے۔ علی کے گھر کی حالت یہ ہے، بچے گھٹی گھٹی آوازوں سے رو رہے ہیں، علی غسل و کفن دیتے ہوئے دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ام ایمن کہہ رہی ہے مولا رو کیوں رہے ہیں، تیری شہزادی اتنی صابرہ، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، میرے مولا نے غسل و کفن دے دیا، غسل و کفن دینے کے بعد جنازے کو آمادہ کیا، بس اب آخری منزلیں ہیں، زہرا اپنے بچوں سے رخصت ہونا چاہتی ہے۔ علی نے زہرا کے چہرے کو کھولا، ان بچوں سے آ کر کہا آؤ بچوں، آ کر اپنی ماں کا آخری دیدار، ماں سے آخری وداع کر لو۔ راوی کہتے ہیں بچے دوڑ کر آ کر زہرا سے نپٹ گئے، بچوں نے رونا شروع کیا، لیکن جیسے ہی امام حسین نے رونا شروع کیا، پر جیسے ہی امام حسین روئے ہیں ادھر زہرا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اتنے میں بندے کفن ٹوٹے زہرا کے، بچوں کو سینے سے لگا لیا، بچے بھی رو رہے ہیں، زہرا بھی رو رہی ہے۔ جبرائیل نازل ہوئے، آ کر کہا یا علی، یا علی اپنے بچوں کو زہرا سے دور کرو، اپنے بچوں کو زہرا سے جدا کرو۔ آسمان میں لرزہ تاری ہو گیا ہے، عرش الہی پر ماتم ہے، خدا کہہ رہا اپنے بچوں کو دور کرو۔ بس عزادارو، ذرا چشم تصور سے سوچو، علی نے اپنے بچوں کو زہرا سے کیسے جدا کیا ہوگا، ارے حسین کو پیار کر کے جدا کیا ہوگا، امام حسن کو پیار کر کے جدا کیا ہوگا، زینب ام کلثوم کو دلاسے دے کر پیار کر کے جدا کیا ہوگا۔ میں کہوں گا یا علی، آئی گیارہ محرم کی صبح، ذرا کربلا تو آ کر دیکھو، چار سالہ سکینہ اپنے بابا کے جنازے سے لپٹی ہوئی ہے، کوئی تازیانہ لے کر آتا ہے، کوئی تماچے مار مار کے بیوی کو حسین سے جدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ علی نے بڑا صبر کیا، زیادہ زہرا کا جنازہ اٹھانا علی کے لیے آسان کام نہیں ہے، لیکن جنازے کو لے کر میرا مولا قبر کی منزل تک آ گیا۔ قبر کو کھودنے کے بعد اب جو علی قبر کے کنارے بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ علی کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، علی نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کیا۔ ابھی علی رو ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ دو ہاتھ برآمد ہوئے، علی نے ہاتھوں کو پہچانا، پہچاننے کے بعد کہا السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ اے رسول اللہ، ارے آپ کی مصیبت کیا علی پر کم تھی، اب زہرا کی مصیبت آ گئی ہے۔ ارے علی، علی زہرا کے بعد بڑا لاچار ہو گیا، علی زہرا کے بعد بڑا مظلوم ہو گیا، کبھی تاریخ سے پوچھو تو صحیح، علی کیوں کنواں تلاش کرتا پھرتا ہے؟ ارے کسی سے اپنے دل کا غم بیان کر سکے؟ زہرا چلی گئی، علی کسی سے اپنے دل کا غم بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن ادا دار تاریخ نے بڑے عجیب الفاظ استعمال کیے ہیں، کہا اب جو علی نے زہرا کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا تو امت کے مصائب سے زہرا اتنی کمزور ہو چکی تھی، میری بیوی اتنی کمزور ہو چکی تھی۔ عجیب لفظ استعمال کیا تاریخ نے، کہا کانت کل خیال، ارے علی کے ہاتھوں پر گویا زہرا کا لاشا نہیں ہے، کوئی خیال ہے جو علی کے ہاتھوں پر ہے، اتنی کمزور ہو گئی زہرا۔ اب جو پیغمبر نے ہاتھ بڑھائے، علی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ایک امانت علی کو دی تھی، لیکن جب آپ نے دی تھی امانت سالم تھی۔ یا رسول اللہ، ارے آپ کی امت نے اس امانت کو اتنا توڑ دیا ہے، علی واپس تو کر رہا ہے لیکن بتا نہیں سکتا۔ ارے زہرا آ رہی ہے، آپ زہرا سے پوچھ۔